وعلى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله مولانا العظيم. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسانی وجود کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا اور اپنی بارگاہ سے عزت اور کرامت کا تاج انسان کے سر پر سجایا. خالق کائنات نے اس انسانی وجود کی عزت اور تکریم کو خود قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی مقدس سے بھی متعدد مقامات پر اس کی تاکید فرمائی ہے. اللہ پاک نے انسان کو جو اور بے شمار صلاحیتیں عطا کی، ان صلاحیتوں میں ایک اہم صلاحیت انسان کا بولنا ہے، انسان کا گفتگو کرنا ہے، انسان کا کلام کرنا ہے. اب خالق کائنات نے انسان کو یہ جو زبان عطا کی ہے، اس زبان کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہاری زندگیوں کا خیر اور تمہاری زندگیوں کا شر اسی زبان کے ساتھ وابستہ ہے. چاہو تو اس زبان سے تم اللہ کا قرب بھی پا سکتے ہو، اور اگر چاہو تو اسی زبان کو غلط استعمال کر کے اپنے مقام انسانیت سے گر بھی سکتے ہو. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو انسان جو بھی کلام کرتا ہے اور جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، ہم نے کچھ محافظ اور نگران انسان پر مقرر کر رکھے ہیں کہ انسان کے اس جملے کو اور ایک ایک لفظ کو وہ لکھ لیتے، وہ نوٹ کر لیتے. اب وہ جملہ اگر اچھا ہو تو انسان کے حق میں چلا جاتا ہے، اور اگر برا ہو تو اس سے انسان کو اور انسان کی دنیا اور آخرت کو نقصان بھی پہنچتا ہے. خالق کائنات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا ان امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگوں، یہ جو تم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہو اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے ہو، ان سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، ان سرگوشیوں کے اندر تمہاری کوئی بہتری نہیں ہے. ہاں، الا من امر بصدقۃ، اگر وہ سرگوشی کسی صدقہ کے کام کے بارے میں ہو، کوئی شخص سرگوشی کے انداز میں کوئی صدقہ والی بات کرتا ہے، صدقہ دینے کی بات کرتا ہے، تو یہ سرگوشی اس کے حق میں بہتر ہے. او معروف، یا یہ کہ وہ سرگوشی میں نیکی کا حکم دیتا ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. او اصلاحیم بین الناس، یا اس سرگوشی کا تعلق لوگوں کی اصلاح کے ساتھ ہے، تو ان تین صورتوں میں یہ سرگوشیاں، یہ کانوں میں باتیں کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اور ان تین صورتوں سے ہٹ کر تم جو بھی سرگوشیاں کرو گے یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہیں. ایک اور مقام پر اللہ پاک ساتھ ماتا کہ انما النجوى من الشیطان، کہ لوگوں یہ جو تم ایک دوسرے کے ساتھ چپکے چپکے ہولے ہولے کانوں میں باتیں کرتے ہو، یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کام ہے، اس سے بچا کرو. حاضرین محترم، انسان کی زبان جو بھی لفظ بولتی ہے اس لفظ کا کہنے والے کے اپنے دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے. مثلا انسان جب گریہ زاری کرتا ہے اور نوحہ گری کے الفاظ ادا کرتا ہے، تو گریہ زاری کے دوران، رونے کے دوران انسان جو الفاظ، رقت آمیز الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، یہی الفاظ ایک خاص قسم کی کیفیت بن کر انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں، اور پھر یہی الفاظ اور ان الفاظ سے پیدا ہونے والی کیفیت آنسو بن کر انسان کی آنکھوں سے جھلک پڑتی ہے. اسی طرح جب الفاظ میں کسی حسین منظر کا بیان ہو رہا ہو، یا کوئی شخص اپنی کسی محبوب ہستی کا ذکر سن رہا ہو یا کر رہا ہو، تو دل پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بیان اگر دردناک ہو تو دل بھی ایک خاص قسم کی درد کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ بیان اگر خوشگوار ہو تو دل بھی اپنے اندر ایک خوشگوار قسم کی تبدیلی محسوس کرتا ہے. تو یہ امر بتاتا ہے کہ الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کی ہے. الفاظ اچھے ہوں گے تو تاثیر بھی اچھی ہوگی، الفاظ برے ہوں گے تو ان کی تاثیر بھی بری ہوگی. الفاظ بہتر ہوں گے، بھلائی والے ہوں گے، صدقہ والے ہوں گے، نیکی اور اصلاح بین الناس والے ہوں گے، تو ان کا اپنے دل پر بھی اور دوسرے سننے والوں کے دل پر بھی ایک خاص اچھا اثر مترتب ہوگا. یہی الفاظ اگر برے ہوں گے تو انسان کا اپنا دل بھی تباہ ہوتا ہے اور اس الفاظ کے غلط اثرات دوسرے کے دلوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں. انسان کی زبان جب برا قول نکالتی ہے اور انسان کوئی برا لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کا پہلا اثر کہنے والے پر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل اس غلط جملے اور غلط لفظ کے سبب انسان کا دل تاریک ہو جاتا ہے، اور بات اچھی ہو تو دل روشن ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اور جھوٹ ہو، خلاف حقیقت ہو، تو کہنے والے کا اپنا دل اپنے جھوٹ سے اندھا ہو جاتا ہے. انسان کا دل ایک آئینہ ہے، صاف صاف اور شفاف آئینہ، لیکن انسان جب جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل بولتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ کو ایک عادت کے طور پر، ایک وتیرہ کے طور پر اپنا لیتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر دل کا آئینہ دھندلا جاتا ہے، پھر دل کا نور ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور انسان کا دل تاریک ہوتا چلا جاتا ہے. یہ برے قول کا برا نتیجہ انسان کے دل پر مترتب ہو رہا ہے. اس لیے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے. اور خالق کائنات کی جو لعنت ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے کے دل کا نور ختم ہو جاتا اور اس کے اندر تاریکی بھر جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر تاریکی ہوتی ہے اور جھوٹ ہی جھوٹ ہوتا ہے، فساد ہی فساد ہوتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا اور ظلمت ہی ظلمت ہوتی ہے، تو پھر اس شخص کی سوچ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر وہ سوچ جب عمل کا روپ دھارتی ہے تو وہ عمل بھی بگاڑ کا شکار ہو جاتا، پھر اس شخص کے خواب بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ شخص جو سچ کا دامن نہیں چھوڑتا، یہ سچ انسان کے اندر ایک نور پیدا کرتا، سچ کے الفاظ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر پیدا کی ہے کہ یہ اچھے الفاظ، یہ سچے الفاظ، یہ نور بن کر انسان کے دل میں اترتے ہیں اور انسان کا دل منور ہو جاتا ہے، اور پھر جب اس کا اندر روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. جھوٹے کے خواب بھی جھوٹے ہوتے ہیں اور سچے کے خواب بھی سچے ہو جاتے ہیں. حاضرین، جب زبان بگڑتی ہے تو پہلا نتیجہ جو انسان کے وجود پر وارد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان کا دل بھی بگڑ جاتا. زبان بگڑ جائے تو زبان بگڑنے سے دل بگڑ جاتا, اور دل بگڑ جائے تو انسان کا ایمان بگڑ جاتا. زبان فساد کا شکار ہو جائے تو دل فساد زدہ ہو جاتا, اور جب دل فساد زدہ ہو جائے تو ایمان میں فساد پیدا ہو جاتا ہے. زبان غلط راستے پر چل نکلے تو دل بھی غلط راستے پر چل نکلے گا, اور دل جب غلط راستوں پہ چل نکلے گا تو ایمان بھی انسان کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ الا انک لجسد مضغہ, لوگوں تمہارے جسموں کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, تمہارے سینوں کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اور وہ گوشت کا لوتھڑا اگر درست رہا تو سارے کا سارا تمہارا جسمانی نظام درست رہا. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, اور جب وہ گوشت کا لوتھڑا تباہ ہو جاتا ہے, فساد زدہ ہو جاتا ہے, تو وہ فساد تمہارے پورے کے پورے جسم کے اندر, پوری کی پوری باڈی کے اندر وہ فساد کنورٹ ہو جاتا ہے, پوری کے پورے جسم کے اندر وہ فساد منتقل ہو جاتا ہے. اور حاضرین محترم, اس دل کا درست ہونا زبان کے درست ہونے کے تابع ہے. وہ شخص جس کی زبان درست ہو گئی اس کا دل بھی درست ہو گیا, جس کا دل درست ہو گیا اس کا ایمان بھی درست ہو گیا. زبان کے بگڑ جانے سے ظاہری نقصان تو انسان اٹھاتا ہی ہے, لیکن باطنی طور پر بھی انسان تباہ ہو جاتا ہے. جب زبان بگڑ جاتی ہے تو ظاہری طور پر تو نقصان انسان کو, انسان کے وجود پر وارد ہوتا ہے, لیکن ایک نقصان وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے وجود کے اندر دراڑیں ڈال رہا ہوتا ہے, جو اپنے وجود کے اندر ایمان کی بنیادوں اور ایمان کی دیواروں میں دراڑیں ڈال رہا ہوتا ہے. اور یوں یہ تباہی انسان کی خارجی کائنات سے بھی انسان کے وجود پر اترتی ہے, اور ایک تباہی انسان کے وجود کے اندر سے بھی جنم لیتی ہے. پھر خارج بھی انسان کی ظاہری دنیا بھی تباہ ہوتی ہے, پھر انسان کے اندر کی من کی دنیا بھی ویران ہو جاتی ہے, پھر من کی دنیا پر بھی ظلمتیں وارد ہوتی ہیں. ورنہ اگر صرف باہر کا ماحول ناسازگار ہو, نامناسب اور مخالف ہو, صرف اگر ظاہر کا ماحول پریشان کن ہو, لیکن اندر کے موسم سرسبز ہوں, اندر کا نور سلامت ہو, تو خارجی کائنات کے اندر, باہر کی کائنات کے اندر, خارجی کائنات کے اندر ہونے والے نقصان انسان برداشت کر لیتا. باہر کے نقصان انسان کا کچھ نہیں بگاڑتے. اگر اندر کا نور سلامت ہے, اگر اندر کا ایمان سلامت ہے, ایمان بچا رہے, تو انسان کا وجود اس مشکلات کے اس تند و تیز ریلے کے اوپر, ریلے کے سامنے پھر انسان ایک پہاڑ کی صورت کھڑا رہتا ہے, ثابت قدم رہتا ہے. اور جب اندر کا نور ختم ہو جاتا ہے, ایمان اندر سے تباہ ہو جاتا ہے, تو حاضرین پھر انسان ہوا کے ایک جھونکے کی طرح ہوتا ہے. پھر خارج کائنات پر آنے سے آنے والی تباہیاں پھر انسان کے ظاہر کو بھی شکست اور ریخت کا شکار کرتی ہیں, اور انسان کے وجود کے اندر بھی دراڑیں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. ایمان بچا رہے, اور جب اندر بھی زوال آ جائے تو پھر انسان بچ کر کہاں جائے, کہاں پناہ ملے گی؟ اس لیے کہ وہ اندر کا نور جس کی گود میں انسان دنیا کے آلام سے تھک کر آرام پاتا تھا, جب خارجی ماحول سے پریشان ہوتا تھا تو اپنے اندر کے نور کی طرف پلٹتا تھا, اندر کے ایمان کی طرف پلٹتا تھا. اس نور اور ایمان کی گود میں انسان سر رکھ کر اسی طرح سکون پاتا تھا کہ جو سکون ماں کی گود میں انسان محسوس کرتا. لیکن وہ نور جب اندر کا نور بھی تباہ ہو جائے, یہ زبان جب اندر کے نور کو بھی ختم کر دے, تو انسان کا ظاہر بھی اجڑتا ہے, انسان کا باطن بھی اجڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے آقا دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان کروایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی زبان میں ان لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے, بتا دیجئے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور صاف ستھرا اور سیدھا قول کہا کرو. اور ولا یغتب بعضکم بعضا, خبردار کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم ایک دوسرے کا بھائی دوسرے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو قرآن مجید میں اس غیبت کو اور زبان کے برے استعمال کو خالق کائنات اپنے دوسرے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دے رہا ہے. اور ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، لوگو یہ جو تمہاری نجوا ہے، یہ جو کانا بھوسی ہے، یہ تم سے گوشیاں کرتے ہو ایک دوسرے کے کانوں کے اندر، اس میں تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے. یہ وہ سرگوشیاں ہیں کہ جو زہر کی طرح تمہارے اپنے دل کے اندر اثر ڈال دیتی ہیں اور تمہارا اپنا نقصان کر دیتی ہیں. بالکل اسی طرح کہ جس طرح حاسد کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا مگر اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے جلتا رہتا ہے، اور یہی حسد اس انسان کے وجود کو بھی کھاتا رہتا ہے اور اس کی نیکیوں کو بھی کھاتا رہتا. اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے وجود کو بھی کھاتی ہے، جہاں انسان کے وجود کو ختم کرتی ہے وہاں یہی حسد کی بیماری انسان کی نیکیوں کو بھی اسی طرح جلا دیتی ہے کہ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی. حاضرین محترم، اسی طرح زبان ہے کہ یہ زبان بھی انسان کو اندر سے ختم کر دیتی. زبان اچھی ہو، پازیٹو راستے پہ چل رہی ہو تو اندر کا نور انسان کے اندر جو ہے وہ روز افزو ہوتا ہے. انسان کا نور اندر سے ترقی پا کر انسان کا ظاہر و باطن منور بناتا ہے. یعنی زبان اگر بگڑ جائے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبان یہ لوگوں پھر تمہیں جہنم کے گڑھوں تک پہنچانے کے لیے کافی ہے. یہ گوشت کا چھوٹا سا لوٹا جسے زبان کہا جاتا ہے، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے اور اسی کے اندر تمہاری برائی اور تمہارا شر بھی اسی کے اندر پوشیدہ. اس لیے زبان کو کنٹرول رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ایک ایک لفظ اللہ پاک کے ساتھ ہے کہ جو انسان کہتا ہے بولتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے، اور لکھنے والے ہم نے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں. ادھر اچھا یا برا جملہ بولا ادھر وہ لکھ دیا گیا. اب جب لکھا گیا، جب ریکارڈ میں وہ چیز آ گئی تو اس وقت تک وہ ریکارڈ کیسے بھولے گا؟ جب تک اگر قول اچھا ہو تو اچھے انجام سے اس کو ہم کنار نہ کر دیا جائے، اور اگر وہ قول برا ہے تو جب تک انسان کو اس کی سزا نہ دے دی جائے. اس لیے آقا دوسرے ارشاد فرماتا ہے کہ من سمعت نجا، کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. لوگوں اس زبان کو کنٹرول کرو. بار بار متعدد مقامات پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی اجتماع میں حضور نے فرمایا کہ من سمعت نجا، بس جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. ایک مقام پر صحابہ نے پوچھا حضور کون سا عمل بہتر ہے؟ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، آقا دو جہاں نے اپنی زبان مقدس صحابہ کو دکھائی اور اس زبان مقدس پر انگلی رکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر خاموشی ہے اور گوشت کے اس چھوٹے سے لوتھڑے کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی طرح آقا دو جہاں ارشاد فرماتی ہیں کہ بنی آدم کی اکثر خطائیں ان کی زبان میں پوشیدہ ہوتی ہیں. ایک مقام پر صحابہ سے آقا نے فرمایا کہ صحابیوں، کیا میں تمہیں کوئی آسان عبادت نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آسان عبادت ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا کہ سب سے آسان عبادت خاموشی ہے. جو شخص شر کو روکنے کے لیے اس عمر کے پیش نظر کہ کہیں زبان سے غلط جملہ نہ نکل جائے جو کسی کے تکلیف کا سبب بن جائے، جو شخص یہ سوچ کر اپنی زبان کو کنٹرول میں اپنے قابو میں رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اس کا یہ خاموش رہنا بھی اللہ کے حضور عبادت میں لکھا جاتا ہے. اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بس یا تو وہ اچھی بات کہے یا پھر وہ خاموش رہے. اور اس طرح آقا فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو خاموش دیکھو کہ وہ خاموش ہے، چپ چپ ہے، سنجیدہ ہے، تو اس کے قریب آؤ، اس کی قربت حاصل کرو، اس سے محبت کرو. اس لیے کہ وہ شخص جو خاموش ہے، سنجیدہ ہے، وہ بغیر حکمت کے نہیں ہوگا. اللہ نے حکمت کا نور اس کے دل کے اندر اتار رکھا ہے. یہ وہ زبان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ مبارک میں کنکریاں رکھ لیا کرتے تھے اور لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ حضور اپنا منہ، اپنا دہنے اقدس آپ نے کنکریوں سے بھر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ اسی منہ کے اندر ایک زبان ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ زبان راہ راست سے ہٹ جائے اور لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جائے، بس میں اپنے منہ میں کنکریاں رکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے بولنا ہی نہ پڑے، بولنا چاہوں بھی تو میں بول نہ سکوں. اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں عبادتیں دس ہیں، نو عبادتیں خاموشی کے اندر ہیں اور ایک عبادت، نو عبادتیں خاموشی کے اندر اور ایک عبادت لوگوں کی فضول مجلسوں میں بیٹھنے، ایک عبادت فضول مجلسوں سے بچنے میں ہے، فضول مجلسوں سے احتراز کرنے میں ہے، فضول مجلسوں سے گریز کرنے میں ہے. اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابیوں سنو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تمہارے اندر ایک جنتی آئے گا، ایک شخص آئے گا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو لازم کر دیا ہو، جس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہو۔ چند لمحے گزرے تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ لوگوں نے مبارکباد دی، صحابہ نے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، تجھے تو زبان مقدس نے جنتی، مصطفیٰ کی زبان مقدس نے جنتی قرار دے دیا ہے۔ اور ان سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہے جس کے سبب آپ دنیا کے اندر جنت کی بشارت پا رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے جنت کی بشارت پا رہے ہیں، خوشخبری پا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں دو کام کرتا ہوں، ایک کام تو وہ کہ جس چیز کے ساتھ میرا تعلق نہ ہو اس چیز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا ہی نہیں، جس چیز کے ساتھ جو مجھ سے متعلق نہیں، جس چیز کا مجھ سے واسطہ ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے، میں اس چیز کی کریز میں نہیں پڑتا، اس کے تجسس میں نہیں پڑتا، اس چیز کی یعنی اس کی یعنی بال کی کھال اتارنے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ اس کا میری ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا میرے وجود میری ذات کے ساتھ تعلق نہ ہو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے صحابیوں، میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں اور صحابیوں اور میرے بھائیوں، میرا وہ عمل جو اللہ کو محبوب ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہوتا میں اس چیز کی کریز میں نہیں پڑتا، اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں کسی کی بدخواہی نہیں کرتا، میں کسی کا برا نہیں چاہتا، میں جس کا سوچتا ہوں بھلا سوچتا ہوں، جس کے لیے سوچتا ہوں اچھا سوچتا ہوں۔ اب حاضرین محترم، ہمارا طرز عمل کیا ہے کہ جب چاہیں کسی کی پگڑی اچھال دیں ایک معمولی سی بات سے جس کا ہمارے ساتھ تعلق بھی نہیں ہوتا، بس ایک سرا ہاتھ آ گیا، بس آگے دوسرا سرا بنانے کی فکر میں ہم جت جاتے ہیں، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک اس بات کو پورے شہر کے اندر اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹ دیا جاتا، جب تک اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کو، اس کی پگڑی کو بھرے بازار کے اندر جب تک اچھال نہیں دیا جاتا۔ یہ ہمارا وتیرہ ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ کام کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، ولا تقصو ما لیس لک بھی علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ لوگوں اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی تمہیں خبر بھی نہیں، جس کی تمہیں حقیقت حال کی خبر نہیں، تم جانتے نہیں کہ ایکچوئل معاملہ کیا ہے، ایکچوئل واقعہ کیا ہے، اصل صورت حال کیا ہے، سچویشن کیا ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ صرف یہ ہے کہ تمہارا علم کا منبع کیا ہے، تم سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے، اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی مجھے فلاں نے بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولا تقصو ما لیس لک بھی علم، جس چیز کی تمہیں خبر بھی نہیں ہے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں، تم اس چیز کی کریز میں کیوں پڑے ہوئے ہو، اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو، تو کیوں اچھال رہے ہو۔ اور سنو، یہ جو زبان تم استعمال کر رہے ہو اس زبان سے بھی پوچھا جائے گا، اور یہ جو تمہارے کان ہیں ان کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، یہ جو تمہاری آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ اے آنکھوں، یہ سب جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور جو چیز شہر میں اچھال رہا ہے، اپنے بھائی کی عزت اور آبرو کو، جس امر کو اچھال رہا ہے، اے آنکھوں کیا تم نے وہ کام دیکھا تھا؟ آنکھیں کہیں گی مولا ہم نے تو نہیں دیکھا تھا۔ پھر اللہ پاک انسان کا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا، فرمائے گا کہ اے بندے بتا، تیری آنکھ کہہ رہی ہے میں نے وہ کام دیکھا نہ تھا، مگر تو وہ لوگوں میں چرچا کرتا رہا، اپنی رائے سے، اپنے خیال اور تصور سے لوگوں میں تشہیر کرتا رہا۔ اللہ پاک کانوں سے پوچھے گا کہ کانوں تم نے وہ بات براہ راست سنی تھی؟ کان کہیں گے مولا ہم نے تو نہیں سنی تھی، ہم نے تو براہ راست وہ بات سنی نہیں تھی۔ اللہ پاک اس شخص کا گریبان پکڑے گا اور غضب اور جلال میں فرمائے گا کہ بول میرے بندے، تیرے کان بھی سننے سے انکار کر رہے ہیں، وہ بات جس کا تو ڈھنڈورا پیٹ رہا تھا اس کا تیری آنکھوں نے بھی انکار کر دیا ہے، تیرے کانوں نے بھی انکار کر دیا، بتا وہ کس بنیاد پر تو اس بات کو پھیلاتا رہا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ تک تو مال اس طرح کبھی علم، جس کی تمہیں خبر نہیں، لوگوں مت اس کے پیچھے پڑو، تمہاری آنکھوں کا بھی اس سے بھی پوچھا جائے گا، تمہارے کانوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور پھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری زبانوں سے بھی سوال کیا جائے گا، ان السمع والبصر والفؤاد، پھر تمہارے دلوں سے بھی پوچھا جائے گا، تمہاری عقل اور دانش کو بھی ہم اپنی گرفت میں لیں گے، پکڑ میں لائیں گے، پھر سب سے ایک ایک رمے سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، اور ادھر سے انکار ہوگا، اور پھر ہم کہیں گے کہ بھسا میرے بندے، تو جس زبان سے، جس کانوں سے، جس زبان سے تو بات کرتا رہا، اور جس کان سے صرف یہ کہ دوسروں نے کہا سن سن کر بتا باتیں بیان کرتا رہا، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ چل اٹھا کر تجھ کو ہم جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں، اٹھا کر ہم تجھ کو اپنے غضب اور جلال کی آگ کے اندر پھینک رہے ہیں۔ حاضرین محترم، حدیث پاک آقا فرماتے ہیں کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ انسان بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، سجدے کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، حج بھی کرتا رہا، زکات بھی دیتا رہا، نوافل بھی پڑھتا رہا، مساجد کی خدمت بھی کرتا رہا، سارا کچھ کرتا رہا، ہر نیک کام کرتا رہا، لیکن زندگی کے آخری ایام کے اندر جب موت قریب آنے لگتی ہے، جب موت کے دن قریب آنے لگتے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا ہے، زندگی کے آخری ایام میں ایک جملہ غلط بول دیتا ہے، اللہ پاک اس ایک غلط جملے کے سبب اللہ رب العزت اس شخص کی ساری زندگی کی نیکیاں ختم کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیتا. اور حدیث پاک سے حدیث پاک میں ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، ساری زندگی بدکاری میں مبتلا رہتا ہے، ساری زندگی معصیت میں مبتلا رہتا ہے، لیکن زندگی کے آخری ایام کے اندر کوئی ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ اللہ کو وہ بات پسند آ جاتی ہے، اللہ کو اس وہ بات ایسی محبوب ہو جاتی ہے، وہ بات پسند آ جاتی ہے کہ زندگی بھر کے سارے گناہوں پہ پانی پھیر کر اس ایک سچے اور اچھے قول اور اس نیک قول کے سبب خالق کائنات اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ زبان انسان کے لیے خیر کا باعث ہے، انسان کے لیے شر کا بھی باعث ہے. حاضرین محترم، یہ مسلمان کی عزت و آبرو جس کو اچھالنا ہم ایک لمحے کا کھیل سمجھتے ہیں، یہ مسلمان کی عزت کی دستار جو خدا نے اس کے وجود پر اس کے سر پر رکھی ہے، جس کو اچھالنا ہم ایک لمحے کا کھیل سمجھتے ہیں، یہ عزت و آبرو کو معمولی چیز نہیں ہے. کائنات کے والی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبے سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا کہ کعبے بے شک تو اللہ کا گھر ہے، تو بیت اللہ ہے، تو کعبہ ہے، بڑا محترم ہے، اور اللہ کے ہاں تیری عزت تیری تقریر بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے اس رب کی قسم ہے کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری امت کے مرد مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے زیادہ خدا کے ہاں مقدم ہے، میری امت کے مرد مومن کی آبرو اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ ہے، اس کے خون کی آبرو، اس کی عزت کی آبرو، اس کی عزت اور اس کے خون کی آبرو اور اس کے مال کی آبرو اللہ رب العزت کے ہاں تجھ سے بھی ہے. کعبے اے دنیا کے کعبے، اللہ کے ہاں تیری عزت سے بھی میرے مومن کی عزت زیادہ ہے. اس لیے کس نے کہا کہ تادے مسجد تادے مندر، تادے جو کچھ ٹہندا ایک بندے دا دل نہ ٹاوی رب دلاں وچ رہندا. حاضر محترم، یہ غیبت جسے ہم دوسروں کی عزت تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عمل کے بارے میں بتایا کہ خبردار رک جاؤ، یہ وہ عمل ہے کہ جیسا قوم یہ یوں سمجھو کہ جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے. حاضر محترم، مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے. اگر ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے ذلت کو کیوں پسند کریں؟ اپنے لیے اگر آرام پسند کرتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کو بے آرام کیوں کریں؟ اپنے سارے حق لینا چاہتے ہیں مگر دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہیں، اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹیں سجانا چاہتے ہیں، دوسروں کی آنکھوں کو آنکھوں سے بھر دیتے ہیں، اپنے لیے عزت کے خطاب چاہتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کرتے ہیں، اپنے عیبوں کی پردہ پوشی چاہتے ہیں مگر دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے پھرتے ہیں. یہ ایمان نہیں، یہ مسلمانی نہیں، اور یہ ایمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا نہیں ہے. آقا جو ارشاد فرماتا ہے کہ ملزم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا، کہ جس نے چھوٹے پر رحم نہ کیا اور بڑے کی عزت کی. حضور فرماتے ہیں کہ چھوٹے پر رحم نہ کرنے والا اور اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرنے والا میری امت سے خارج ہے. فلیس منا، جاؤ، میں اس کو اپنی امت سے خارج کر رہا ہوں. جو چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کی عزت نہیں کرتا، جو سفید بالوں کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے سے چھوٹے لوگوں پر رحم نہیں کرتا، دست شفقت نہیں رکھتا، آقا فرماتے ہیں کہ فلیس منا، وہ شخص سمجھ رہے کہ اس کو میں اپنی امت سے خارج کر رہا ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب چھوٹوں سے شفقت اس لیے بھی کی جائے، بزرگ کہتے ہیں کہ چھوٹوں سے پیار اس لیے کرو، اس پوائنٹ آف ویو سے کرو کہ ان کے گناہ کم ہیں، ان کے گناہ کم ہیں، اور جو عمر سے بڑے ہوں ان کا ادب اور احترام اور ان سے محبت اس پوائنٹ آف ویو سے کرو کہ کیونکہ ان کی عمر زیادہ ہے اس لیے ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہیں، نیکیاں بھی زیادہ ہیں. اب بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی نیکیوں پہ نظر رکھتے ہیں اور دوسرے کے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اپنی نیکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے اعمال حسنہ کو دیکھتے رہتے ہیں کہ میں تو بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں نے کبھی یعنی نماز باجماعت نہیں ترکی، میں وہ ہوں کہ صبح اٹھتا ہوں، اذان سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھتا ہوں، پھر اذان کہتا ہوں، پھر نمازیں پڑھتا ہوں، نوافل پڑھتا ہوں، چاشت پڑھتا ہوں، اشراق پڑھتا ہوں، پھر ساروں ساری کی ساری عبادتیں، نوافل، صدقات ادا کرتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، سارے امور نیکیوں کے سر انجام دیتا ہوں، لیکن جب انسان کی نگاہ ان نیکیوں کی طرف رہے اور دوسروں کی برائیوں پر رہے تو خالق کائنات اس متکبر شخص کی ساری عبادتوں کو رد کر دیتا ہے. اور اللہ رب العزت کے حضور وہ انکساری کرنے والا وہ شخص کہ جس کی نگاہ اپنی نیکیوں پر نہیں ہوتی بلکہ اپنے گناہوں پہ ہوتی ہے، اپنے عیبوں پہ ہوتی ہے. اللہ پاک اس بندے کے لیے توبہ کے دروازے بھی کھولتا ہے اور اللہ پاک اس پر کرم بھی فرماتا ہے، اس پر شفقت بھی فرماتا ہے. حاضرین محترم، یہ پردہ پوشی اور یہ اس امر کا یہ سبق دے رہی ہے کہ حاضرین اپنی اعمال پہ، اپنی برائیوں پہ نظر رکھو اور دوسروں کی اچھائیوں کو دیکھا کرو. جب انسان اپنی برائیوں پہ نظر رکھتا ہے اور دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ انسان سنبھلا رہتا. بگاڑ اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب اپنی برائیاں نظروں سے محو ہو جاتی ہیں اور دوسرے کی برائیاں نظر آتی ہیں. جب اپنی آنکھ کا شاطیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کی آنکھ کا بال بھی دور سے پڑا ہوا نظر آ جائے، بگاڑ، تباہی، بربادی اور ہلاکت بس یہیں سے شروع ہوتی ہے. حاضرین محترم، جب اپنی برائیوں پہ نظر پڑتی ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر جس کے اندر میں عیب ڈھونڈتا رہا، عیب تلاش کرتا رہا، اس کے اندر اگر 10 برائیاں ہیں تو میرے اندر 100 برائیاں ہیں. انسان اپنے گریبان کے اندر، اپنے من کے اندر جھانکے تو انسان خود کو بھی سب سے بڑا عیب دار جو ہے وہ تصور کرے گا. حاضرین محترم، یہ پردہ پوشی اللہ رب العزت کی سنت ہے. دوسروں کی عزت کا احترام، دوسروں کی تکریم کا احترام، ان تقاضوں کی تکمیل کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور خالق کائنات وہ اس کا ایک نام ہی ستار ہے. اللہ رب العزت پردے ڈالنے والا ہے، یوں کے پردے ڈالنے والا ہے. یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بار قحط پڑ گیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر بارش لینی ہے، بارش چاہتے ہو تو آؤ فلاں مقام پر چل کر دعا کرو، دعا استسقاء، نماز استسقاء ادا کرو، دعا کرو. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نماز استسقاء کے لیے گئے، بارش، دعا مانگی، نماز ادا کی، دعا مانگی، لیکن جو تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی ختم ہو گئے. آواز آئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، عرض کی رب کائنات، یہ ہم نے بارش کے لیے دعا مانگی تھی رب مولا، یہ جو تھوڑے بہت بادل تھے وہ بھی غائب ہو گئے. اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی، فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری اس قوم کے اندر ایک ایسا بدکار شخص ہے، ایک ایسا گناہگار شخص ہے کہ جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا، 40 سال سے مسلسل میرے گناہ کر رہا ہے، 40 سال سے مسلسل میری نیکی کے راستے پر نہیں آ رہا بلکہ معصیت میں مبتلا ہے، اور اس ایک شخص کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج پوری بنی اسرائیل کی قوم پر بارش کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اور وہ تم نے دعا مانگی، میں بارش برسا دیتا، تم نے نماز ادا کی، میں بارش برسا دیتا، لیکن وہ گناہگار شخص تیری اس قوم کے اندر، تیری اس اجتماع کے اندر موجود ہے، اس ایک کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج پوری بنی اسرائیل پر بارش کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. خالق کائنات کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ایک شخص ہے جو اتنا گناہگار ہے، اتنا بڑا بدکار ہے کہ 40 سال سے مسلسل گناہ کر رہا، اس ایک کے گناہوں کی نحوست سے خالق کائنات نے ہم پر بارش کا سلسلہ بند کر دیا. وہ کون ہے؟ کھڑا ہو جائے، میں پوچھتا ہوں، کھڑا ہو جائے، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ شخص اپنے حال واقف تھا، گریباں میں منہ دے لیا اور آنسو آنکھوں میں آ گئے اور رو کر کہنے لگا، رب کائنات، میں اپنے حال سے واقف ہوں، تو بھی میرے حال سے واقف ہے. مولا، وقت کا پیغمبر مجھے آواز دے رہا ہے، اگر میں اس قوم کے اندر کھڑا ہو گیا تو رب کا اب بجتوے ہو کر، جمع ہو کر بنی اسرائیل پر چھم چھم برس جاؤ. ابر رحمت برسنے لگا، بارش ہونے لگی. موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ کی بارگاہ میں آواز دی، خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور اس کی، رب کائنات، اب بارش کیوں آئی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، بارش رکی تھی اسی گناہگار کی وجہ سے تھی، بارش ہو بھی اسی کی وجہ سے رہی، بارش ہو بھی اسی کی وجہ سے رہی ہے. عرض کی، رب کائنات، وہ کون ہے؟ وہ بندہ، جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور جو اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، عرض کی، رب کائنات، میں وہ کون ہے؟ مجھے دکھا تو صحیح، وہ بندہ کون ہے، میں دیکھوں تو صحیح. اللہ پاک کی رحمت مسکرائی اور ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، 40 برس سے وہ بندہ میری راہ میں گناہ کرتا رہا، وہ بندہ زندگی کے اندر معصیت میں مبتلا رہا، گناہ کرتا رہا، نافرمانی میں مبتلا رہا، 40 سال تک گناہ پہ گناہ کرتا رہا، میں نے 40 سال تک اس کا پردہ نہیں کھولا، اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا ہے، اب پردہ کیوں کھولوں؟ اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو چکا،
ابھی چند لمحے اس نے توبہ کر لی. 40 برس تک مسلسل گناہ کرتا رہا, 40 برس تک مسلسل عیب میں مبتلا رہا, معصیت میں مبتلا رہا, دن رات میری بارگاہ سے بھاگا رہا, میرے راستے سے بھاگا رہا, دن رات بغاوت کا مرتکب رہا, سرکشی کا مرتکب رہا. 40 برس تک میں نے اس کا پردہ نہیں کھولا, اب تو وہ توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب پردہ کیوں کھولوں, میں تو ستار الایوب ہوں. جب اپنی راہ سے بھاگنے والے کا پردہ نہیں کھولتا تو اپنی طرف آنے والے کا پردہ کیوں کھولوں گا, اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالتا ہوں. حاضر محترم, یہ پردہ ڈالنا یہ اللہ کی سنت ہے. اور آقا فرماتا ہے کہ من ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ, کہ جس نے مسلمان کے کسی عیب کو دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈالا, رب کائنات قیامت کے روز اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا. حاضرین محترم, آئیے دوسروں کی عزت کو سمجھیں, دوسروں کی تکلیف کو سمجھیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا, اللہ رب العزت قیامت کے روز اس کی سختی کو ختم فرما دے گا. حاضرین محترم, یہ حقوق العباد کی بنیاد یہ تصور ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس تصور سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں احترام انسانیت کے تمام تر تقاضوں اور پردہ پوشی کے تمام تر تقاضوں کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.
الوداع ہے جان رحمت. راستے میں بدل جائے